اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل
قرآن ہو کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن ہو کتاب ہے.
عزیز سامعین, خداوند عالم سے راز و نیاز اور عالمین کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا, روح کو ثقل اور جلا عطا کر کے انسان کو رحمت الہی کے دروازے سے نزدیک کر دیتی ہے, اور اس مقدس مہینے میں رحمت الہی کا دروازہ کسی بھی شخص پر بند نہیں ہے. سامعین, پروگرام کے آخر میں آئیے مل جل کر بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کر کے فرزند رسول صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا کو پڑھتے ہیں. اے معبود, بے شک یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا اور اسے انسانوں کا رہنما قرار دیا گیا کہ اس میں ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل کی تفریق ہے. قرآن موجود ہے, ہمیں اس کے لیے اسے ہمارے لیے سلامت رکھ اور اس کو ہم سے آسانی و امن کے ساتھ لے. اے وہ جو مواخذہ کم اور قدردانی زیادہ کرتا ہے, مجھ سے یہ تھوڑا سا عمل قبول فرما. اے معبود, میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ میرے لیے نیکی کا ہر راستہ بنا اور جو چیزیں تجھے ناپسند ہیں ان سے باز رکھ. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, اے وہ جس نے مجھے معاف کیا ان گناہوں پر جو میں نے تنہائی میں انجام دیے, اے وہ جس نے نافرمانیوں پر میری گرفت نہیں کی, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. اے مہربان, اے معبود, تو نے مجھے نصیحت کی, میں نے پرواہ نہ کی. تو نے حرام کاموں سے روکا تو میں ان سے باز نہ آیا, بس میرا کوئی عذر نہیں, تب بھی مجھے معاف فرما. اے مہربان, معاف کر دے, معاف کر دے, اے معبود.
اے خدا, میں تجھ سے موت کے وقت راحت مانگتا ہوں, حساب و کتاب کے وقت درگزر. اے معبود, تیرے بندے کا گناہ بہت بڑا ہے, بس تیری طرف سے بہترین درگزر ہونی چاہیے. اے تقویٰ کے مالک اور اے بخش دینے والے, معاف کر دے, معاف کر دے. اے معبود, میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے اور تیری کنیز کا بیٹا ہوں, کمزور ہوں, تیری رحمت کا محتاج ہوں, اور تو اپنے بندوں پر ثروت و برکت نازل کرنے والا زبردست با اختیار ہے. تو ان کے اعمال کو شمار کرتا ہے اور ان میں روزی بانٹتا ہے. تو نے انہیں مختلف زبانوں اور رنگوں والا بنایا کہ ہر مخلوق کے بعد دوسری مخلوق ہے. بندے تیرے علم کو نہیں جانتے اور نہ ہی بندے تیرے قدرت کا اندازہ کر سکتے ہیں. ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں, بس ہم سے اپنی توجہ ہرگز نہ ہٹا. ہمیں عمل, آرزو, قسمت اور مقدر کے اعتبار سے اپنے صالح اور نیکوکار بندوں میں سے قرار دے. اے معبود, مجھے زندہ رکھ بہترین زندگی کے ساتھ, اور موت دے تو بہترین موت دے جو تیرے دوستوں کی دوستی اور تیرے دشمنوں سے دشمنی میں نہ ہو. نیز میری موت و حیات تیری رغبت, تجھ سے خوف, تیرے سامنے عاجزی, وفاداری, تیرا حکم ماننے, تیری کتاب کو سچی جاننے اور تیرے رسول کی سنت کی پیروی میں ہو.
اے معبود, میرے دل میں جو بھی شک یا گمان یا ضد یا نا امیدی یا سرمستی یا تکبر یا بے فکری یا خودخواہی یا ریاکاری یا شہرت طلبی یا سنگ دلی یا دورنگی یا کفر یا بدعملی یا نافرمانی یا گھمنڈ یا تیری کوئی ناپسندیدہ بات ہے تو تجھ سے سوال کرتا ہوں. اے پروردگار, کہ ان برائیوں کو مٹا کر ان کی جگہ میرے دل میں اپنے وعدے پر یقین, اپنے عہد سے وفا, اپنے فیصلے پر رضامندی, دنیا سے بے رغبتی اور جو کچھ تیرے یہاں ہے اس میں رغبت, اپنے در پر حاضری, دل جمی اور سچی توبہ کی توفیق دے. میں تجھ سے یہی چاہتا ہوں اے عالمین کے پالنے والے میرے معبود. تیری نرم خوئی کی وجہ سے تیری نافرمانی کی جاتی ہے اور تیری عطا و بخشش سے تیری اطاعت کی جاتی ہے, گویا تیری نافرمانی نہیں ہوتی. میرے جیسا نافرمان اور جو تیری نافرمانی نہیں کرتے تیری ہی زمین پر رہتے ہیں. بس ہمارے لیے اپنے فضل سے بہت عطا کرنے والا اور بھلائی پر بھلائی کرنے والا ہو جا. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدا, حضرت محمد اور ان کی آل پر رحمت ہو, ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت, جسے نہ جمع کیا جا سکے نہ شمار کیا جا سکے, اور تیرے سوا کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 صل على محمد وآل محمد۔
سامعین اب لیجیے سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے دوسرے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم قربني فيه وجنبني فيه من سخطك ونقمتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، مجھے اس مہینے میں اپنی خوشنودی سے قریب فرما، اور مجھے اپنی ناراضگی اور انتقام سے دور رکھ، اور مجھے اپنی آیات قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اپنی رحمت کے واسطے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات۔
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم۔
سامعین اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک۔
قسمتوں کو ماہ عبادت ہو مبارک، رحمت کی مغفرت کی ساتھ ہو مبارک، دنیا کو بھول کر بنو مہمان خدا کے، اللہ کی بندے سے یہ الفت ہو مبارک، جنت کی طرف جائے گلے کریے سفینہ۔
پاکیزہ بنائے، ایمان سے تقوا سے یہ کردار بنائے، انسان کو رحمان کی پہچان سکھائے، جانا ہمیں جہاں ہے وہی راہ دکھائے، ماہ سیام ہے یہی اللہ کا مہینہ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام میں پہلے سماعت فرمائیں ایران کے خبر رساں ادارے ارنا کی سائٹ پر شائع ہونے والی چند اہم سرخیاں۔ فلسطینی علماء کونسل کے سربراہ شیخ نواف تقروری نے رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد الاقصی کے خلاف صہیونیوں کے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے اسے عرب دنیا اور اسلام کے خلاف جارحیت قرار دیا ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر کا دارالعلوم حقانیہ کا دورہ، دہشت گردانہ حملے کے متاثرین سے اظہار ہمدردی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ تعلقات کے مغربی کنارے کا نام تبدیل کرنے کے فیصلے کے جواب میں کہا ہے کہ نام کی تبدیلی زمینی حقائق کو نظر انداز یا بدل نہیں سکتی۔ ایران کا خبر رساں ادارہ ارنا قومی اور عالمی سطح پر بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کا بیان۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں سماعت فرمائیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی اہم سرخیاں اور انور غازی کے آرٹیکل سے اقتباسات۔ تو پہلے اہم سرخیاں۔ نیو یارک میں ایلون مسک کے خلاف احتجاج کرنے والے 9 افراد گرفتار۔ امریکہ کا روس کے خلاف جارحانہ سائبر آپریشن معطل۔ پنجاب کو جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کا رول ماڈل بنائیں گے مریم نواز۔ غزہ، مسجد العمر الکبیر کی رونقیں 2 برس بعد لوٹ آئیں۔ پارا چنار میں راستوں کی بندش، شہریوں کا پریس کلب کے باہر احتجاجی دھرنا۔ اور مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف وفد پاکستان پہنچ گیا۔ غزہ، ہولناک تباہی و بربادی۔ سامعین، یہ ہے انور غازی کے آرٹیکل کا عنوان۔ تو اس آرٹیکل کے اہم اقتباسات سماعت فرمائیں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ وقتی جنگ بندی تو ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر صہیونی صفاقیت کہاں جا کر رکے گی۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں غزہ میں 61,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ لرزہ خیز تفصیلات فلسطین کے سرکاری میڈیا آفس نے جاری کی ہیں۔ ہمارے دوست صحافی ضیا چترالی کی ایک رپورٹ کے مطابق فلسطین کے سرکاری میڈیا آفس نے غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد اب تک 15 ماہ سے جاری نسل کشی کی ہولناک جنگ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی لرزہ خیز تفصیلات کا انکشاف کیا ہے۔ سرکاری پریس آفس کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ کے نتیجے میں 61,709 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے، جن میں سے 47,487 اسپتالوں میں لائے گئے، جبکہ 14,222 شہدا ملبے تلے یا سڑکوں پر لاپتہ ہیں۔ زخمیوں کی تعداد 1,11,588 تک پہنچ گئی ہے. قابض دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہونے والوں کی تعداد 6,000 سے تجاوز کر گئی ہے. ان گرفتار شدگان کو انتہائی گھناؤنے تشدد اور بدسلوکی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے درجنوں قیدی شہید ہو چکے ہیں. جبری بے گھر ہونے سے 20,00,000 سے زیادہ شہری متاثر ہوئے، جن میں سے بعض کو بے سر و سامانی کے عالم میں 25 سے زیادہ بار بے گھر کیا گیا. نسل کشی کی اس خوفناک جنگ میں دور حاضر کے فرعون صفت سہونیوں نے 17,881 بچوں کو تہ تیغ کیا. ان میں 214 شیرخوار بچے بھی شامل تھے جو جارحیت کے دوران پیدا ہوئے اور شہید ہو گئے. مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ان میں 17,000 بچے یتیم ہو گئے یا ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو گئے. اس دوران قابض فوج نے 12,316 خواتین کو شہید کیا. سرکاری میڈیا نے وضاحت کی کہ نسل کشی کے جرم نے انسانی خدمت فراہم کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا. قابض فوج کی جارحیت کے نتیجے میں 1,155 طبی اہلکار، 205 صحافی، 194 سول ڈیفینس اہلکار، 736 امدادی کارکن اور 3,500 سے زیادہ اہلکار شہید ہوئے. نسل کشی کی جنگ، نسلی تطہیر کے جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا سلسلہ قابض فوج کی سیاسی قیادت کی براہ راست ہدایات اور بائیڈن انتظامیہ کی نگرانی میں جاری رکھے گئے. اس جارحیت کے نتیجے میں مختلف شعبوں میں مجموعی طور پر $50 ارب سے زیادہ کا براہ راست نقصان پہنچا. نقصانات کے یہ ابتدائی تخمینے ہیں. سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ 4,50,000 ہاؤسنگ یونٹس کو نقصان پہنچا. ان میں سے 1,70,000 عمارتیں اور مکانات مکمل طور پر تباہ، 80,000 بری طرح متاثر ہوئے، جبکہ 2,00,000 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا. غزہ میں نسل کشی کی جنگ میں گھروں کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ $25 بلین سے زیادہ ہے. طبی شعبے کے بارے میں سرکاری میڈیا نے بتایا کہ قابض فوج نے تباہی، جلاؤ گھیراؤ اور تخریب کاری کے ذریعے 34 اسپتالوں کو خدمات سے محروم کر دیا. خاص طور پر اشفا میڈیکل کمپلیکس کو مکمل تباہ کر دیا گیا، جس سے غزہ کی پٹی کے تمام رہائشی صحت کی کم سے کم سطح کی دیکھ بھال سے بھی محروم ہو گئے. 80 مراکز صحت، 212 صحت کے اداروں اور 191 ایمبولینسوں کو تباہ کیا گیا. طبی شعبے کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ $3 ارب سے تجاوز کر گیا. قابض صہیونی دشمن نے تعلیم کے شعبے کو بھی براہ راست نشانہ بنایا. کئی اداروں کے حوالے سے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ قابض فوج نے 216 سرکاری ہیڈ کوارٹرز اور تنصیبات کو مکمل طور پر مسمار کر دیا. 60 ہیڈ کوارٹرز کو شدید نقصان پہنچا. اس شعبے کے نقصانات کا اندازہ $1 ارب سے زیادہ ہے. سروس اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں سرکاری میڈیا نے وضاحت کی کہ قابض فوج نے 3,680 کلومیٹر بجلی کے نیٹ ورکس، 2,105 بجلی کے ٹرانسفارمرز، 3,50,000 صارفین کے میٹرز، 538 بجلی کے جنریٹر، 16,266 شمسی توانائی کے منصوبے اور 335 کلومیٹر کے پانی کے نیٹ ورک اور 4,116 پلانٹوں کو نقصان پہنچا. پانی کے 120 ٹینک اور 1,698 پانی کے کنوؤں کو مسمار کیا گیا. 655 کلومیٹر سیوریج نیٹ ورکس اور 65 ٹریٹمنٹ پلانٹس کو نقصان پہنچا. اس کے علاوہ 3,916 مربع کلومیٹر سڑکوں کے نیٹ ورک کو نقصان پہنچا۔ سرکاری میڈیا نے بتایا کہ مواصلاتی نیٹ ورکس، آلات اور مشینری کو $1.5 ارب کا نقصان پہنچا۔ یہ سارے تخمینیں ابتدائی ہیں، اصل نقصان اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ عالمی برادری کے انصاف پسندوں سے سوال یہ ہے کہ غزہ کی اتنی بڑی تباہی و بربادی پر ان کا ضمیر جاگ کیوں نہیں رہا ہے؟ ان ہولناک جرائم پر اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی کچھ اہم سرخیاں۔ غزہ، ملبے کے ڈھیر پر افطار کے دسترخوان، جنگ زدہ علاقے میں دوبارہ خوشیاں لانے کی کوشش، اسرائیلی جارحیت کے تمام آثار کو نظر انداز کرتے ہوئے افطاری اور سحری کا اہتمام، دہلی حکومت کا جمنا ندی میں کروز چلانے کا منصوبہ، سپریم کورٹ نے معذور امیدواروں کو جوڈیشل سروس سے روکنے کا حکم ختم کر دیا، یوگی آدتیہ ناتھ اردو نہیں جانتے تو سائنسداں کیوں نہیں بن گئے، اسد الدین اویسی، وقف ترمیمی بل کے خلاف 10 مارچ کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا دھرنا، اور ماہ رمضان میں اسرائیل کا ظالمانہ اقدام، غزہ کو پہنچنے والی عالمی امداد پر روک لگا دی۔ اب روزنامہ انقلاب کے آج کے اداریے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے ٹرمپ زیلنسکی مڈ بھیڑ۔ اخبار لکھتا ہے کہ ٹرمپ نے زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں بلا کر ان کی جس طرح بے عزتی کی ہے وہ افسوسناک بھی ہے اور قابل مذمت بھی۔ ان کے لباس کی تحقیر کرنا، انہیں گویا گھیر لینا، ان پر لان تان کرنا اور کچھ ایسا انداز اپنانا جیسے وہ ان کے ملازم ہوں، صرف زیلنسکی کی بے عزتی نہیں بلکہ ان کے ملک یوکرین کے ایک ایک شہری کی بے عزتی ہے۔ عام سفارتی طریقہ ہے کہ جب بھی دو ملکوں کے سربراہان ملتے ہیں تو ایک خاص پروٹوکول کی پابندی کرتے ہیں، ان کے ملنے جلنے کے آداب ہوتے ہیں، بات چیت کا طریقہ ہوتا ہے، کوئی معاہدہ کرنا ہو تو معاہدے کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اور ہر مرحلے میں ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے، کیونکہ دوران ملاقات محض دو افراد نہیں ملتے، دو ملکوں کے عوام مل رہے ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، اس ملاقات کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ٹرمپ نے ان تمام باتوں کا بالکل خیال نہیں رکھا، اس کی مذمت دنیا کے ہر ملک کو کرنی چاہیے۔ ملاقات کا یہ انداز دشمن ملکوں کے سربراہان بھی نہیں اپناتے، یوکرین تو امریکہ کا دوست ہے۔ کیا ٹرمپ نے یہ انداز اس لیے اپنایا کہ ان کے دیگر دوست ممالک متنبع ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ صدر امریکہ سے عزت پانی ہے تو ہر معاملے میں سر تسلیم خم کرنا ہوگا، ورنہ ٹرمپ اور ان کے نائب مل کر کسی سربراہ مملکت کو نیچا بھی دکھا سکتے ہیں، پریشان بھی کر سکتے ہیں، اس کی بے عزتی بھی کر سکتے ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم عالم تشیع اور اسلام کے نابغہ روزگار، میاناز فقیہ معتمن اور استاد اخلاق و عرفان سید طاووس علیہ رحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سید ابن طاووس علیہ رحمہ عالم تشیع کے عظیم فقیہ صاحب کتاب لہوف اور بغداد میں حکومت مغل کے زمانے میں شیعوں کے نقیب تھے۔ آپ اپنی اخلاقی خوبیوں، تقوی و پرہیزگاری، عرفانی کمالات اور کرامتوں کی وجہ سے جمال العارفین کے نام سے بھی مشہور تھے۔ اہل تشیع کے بزرگ علماء اور دانشوروں نے آپ کو بہترین القابات جیسے بزرگوار، متقی و پرہیزگار، زاہد، سعادت مند، عرفہ کے رہبر و پیشوا، چراغ شب زندہ دار، صاحب کرامت اور اعلی طاؤس کا خوشنما طاؤس سے نوازا ہے۔
سامعین، علامہ سید رضی الدین علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاؤس علیہ الرحمہ، امام حسن مجتبیٰ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے نواسوں میں سے ہیں۔ آپ 15 محرم الحرام سن 589 ہجری قمری کو عراق کے شہر حلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے ساتویں جد محمد بن اسحاق ہیں کہ جو نہایت ہی خوبصورت چہرے کے مالک تھے، لیکن ان کے پاؤں طاؤس کی طرح چہرے کے ساتھ متناسب نہیں تھے، اس لیے آپ ابن طاؤس کے نام سے مشہور ہوئے اور سادات مدینہ کے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد ماجد موسیٰ بن جعفر نیز بلند پائے کے راویوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی روایتوں کو کاغذ پر لکھا تھا، جنہیں بعد میں ان کے بیٹے یعنی سید بن طاؤس علیہ الرحمہ نے جمع کر کے فرقۃ الناظر و بہجت الخاطر مما راوا والدی موسیٰ بن جعفر کے نام سے شائع کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بزرگ شیعہ عالم دین ورام بن ابی فراز کی بیٹی تھی۔ آپ کے تمام بھائی، بھتیجے اور بیٹے سب کے سب شیعوں کے عظیم و بزرگ علماء میں سے تھے۔ علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے علماء و عوام کے درمیان نہایت ہی احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، اگرچہ آپ زہد و تقویٰ اور عرفان و کمالات کے عنوان سے بہت زیادہ مشہور تھے اور آپ کی اکثر کتابیں دعا و اذکار پر مشتمل تھی، لیکن ان سب کے علاوہ آپ نامور فقیہ، گراں قدر ادیب اور معتبر شاعر کے عنوان سے بھی مشہور و معروف تھے۔
علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ کی جائے پیدائش حلہ عراق کے صوبہ بابل کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر دجلہ کی شاخ حلہ کے کنارے اور بغداد کے جنوب میں 90 کلومیٹر کے فاصلے پر نجف و بغداد روڈ پر واقع ہے۔ 5ویں اور 6ویں صدی ہجری قمری میں حلہ کا شمار عراق کے خوبصورت شہروں میں ہوا کرتا تھا اور بہت سے تاجر، علماء اور شعراء اکرام یہاں سکونت پذیر تھے۔ حلہ 6ویں صدی سے 10ویں صدی ہجری قمری تک علم و اجتہاد اور شیعہ حوزہ علمیہ کا مرکز رہا ہے۔ اس کے بعد یہ حوزہ علمیہ کربلا اور پھر نجف اشرف منتقل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک صدی میں تقریباً 500 مجتہدین حلہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ بات ایک شہر کے لیے نہایت ہی اہم ہے کہ وہاں سے نکلنے والی علم و دانش کی شعائیں آج بھی لوگوں کو اپنی نورانی کرنوں سے فیضیاب کر رہی ہیں۔
علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز حلہ شہر سے ہی کیا اور اپنے والد ماجد اور جد امجد ورام بن ابی فراز سے مقدماتی علوم کو سیکھا۔ آپ نے دوسرے علماء سے استفادہ کرنے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا اور سب سے پہلے کاظمین گئے۔ کچھ مدت کے بعد شادی کی اور بغداد میں مقیم ہو گئے اور 15 برسوں تک شاگردوں کی تعلیم و تربیت اور مختلف علوم کی تدریس کی۔ سید بن طاؤس علیہ الرحمہ نے 3 سال تک شہر طوس فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جوار میں زندگی بسر کی، پھر نجف اور کربلا کی طرف ہجرت کی۔ ان شہروں میں سے ہر ایک شہر میں تقریباً 3-3 سال قیام کیا۔ اس دوران شاگردوں کی تربیت اور مختلف علوم کی تدریس کے علاوہ سیر و سلوک اور معنوی کمالات کے حصول کو اپنی اولین ترجیحات میں قرار دیا۔
اگرچہ علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ علم فقہ میں صاحب نظر تھے، لیکن کبھی بھی فتویٰ نہیں دیا، اور فقہ میں ان کی صرف ایک کتاب موجود ہے جو احکام نماز سے مربوط اور بعنوان میراث موجود ہے۔ ان کا ہر موضوع سے زیادہ تمائل و جھکاؤ اخلاقی و معنوی مسائل کی طرف تھا، اور ان کی زیادہ تر کتابیں انہی موضوعات پر مشتمل تھیں۔ من جملہ مصباح المتحجد، محاسبۃ النفس، اقبال الاعمال، کشف البہجہ اور مشہور و معروف ترین کتاب اللہوف علی قتل التفوف ہے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام پر مشتمل اور لہوف کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ سید طاؤس علیہ رحمہ کی تمام کتابوں کے برخلاف کہ جو دعا و زیارات پر مشتمل تھی، یہ کتاب تاریخ کے موضوع پر ہے۔ آپ نے فرزند رسول حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے زیارت عاشورہ کے ہمراہ ایک مختصر و جامع کتاب لکھی، تاکہ واقعہ عاشورہ کے بارے میں لکھی جانے والی تمام کتابوں سے زائر امام بے نیاز رہے۔
علامہ سید طاؤس علیہ رحمہ کتاب لہوف کو مختصر لکھنے کے متعلق فرماتے ہیں، چونکہ زائرین کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اسے مختصر طور پر تحریر کیا ہے، اور یہ کتاب زائروں کی سمت، غم و علم کے در کھولنے اور مومن و متدین افراد کو عشق و مصائب حسینی میں کامیاب و مصاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے ان مختصر الفاظ میں حقائق کو سمو دیا ہے۔ اختصار کے پیش نظر اس کتاب کی روایات کے سلسلہ اسناد کو حذف کر کے صرف آخری راوی یا روایت کے ماخذ کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی اور اسیران کربلا کی وطن واپسی تک کے حالات و واقعات کی شرح پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے داستان کی طرز پر تحریر کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت کتاب ترتیب و تدوین کے اعتبار سے لہوف کو دوسری کتابوں سے جدا کر دیتی ہے۔ کتاب کی غیر معمولی اہمیت اور مؤلف کے مقام و منزلت کی وجہ سے اس کتاب کا مختلف زبانوں میں بارہا ترجمہ، شرح، خلاصہ، یہاں تک کہ اس کا منظوم ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، اور آج بھی اس کتاب کا شمار مصائب حسینی کی معتبر کتابوں میں ہوتا ہے۔
ساتویں صدی ہجری قمری میں عالم اسلام کے سیاسی، مذہبی اور ثقافتی حالات کے بارے میں تحقیق و جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں رونما ہونے والے حالات و واقعات نے اسلام کی تقدیر رقم کی۔ اسلامی سرزمینوں پر مغلوں کے پے در پے حملے اور خلافت عباسیہ کا سقوط تاریخ کے اس دور کے اہم واقعات تھے جس نے اسلامی معاشرے کو فکری، ثقافتی اور اخلاقی بحرانوں سے دوچار کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں علماء شیعہ نے، کہ جو عباسی خلفہ کے دباؤ کا شکار اور گھٹن میں زندگی بسر کر رہے تھے، اسلام کی تہذیب و ثقافت اور عقائد و افکار کی محافظت کے لیے انتھک کوششیں کیں، اور مغلوں کی طرف سے ہونے والے حملوں کی وجہ سے نقصانات کے جو خطرناک بادل منڈرا رہے تھے، خداوند عالم کی نصرت و مدد سے اسلامی تہذیب و ثقافت کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طرح ساتویں صدی ہجری قمری میں شیعان اہل بیت علیہ السلام نے بغداد میں ایک حد تک ثقافتی اور سماجی ترقی و پیش رفت حاصل کر لی۔ بے شک اس ترقی و پیش رفت میں رضی الدین سید ابن طاؤس علیہ رحمہ نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اس عظیم عالم دین نے مختلف موضوعات میں کتابیں تالیف و تصنیف اور نشر کر کے شیعوں کے درمیان اہل بیت علیہ السلام کے مصائب و آلام اور منقبت خانی کا رواج پیدا کیا۔ آپ نے تمام اسلامی فرقوں کے ساتھ مناظرہ کر کے افکار مہدویت و ظہور قطب عالم امکان کو اجاگر کیا، بالخصوص دعاؤں پر مشتمل کتابیں تالیف کر کے دعاؤں کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے کا ماحول فراہم کیا، اور شیعوں کی سماجی و ثقافتی ترقی و پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا۔
شیعہ معاشرے میں دعا کے فرہنگ کی ترویج علامہ سید طاؤس علیہ رحمہ کی ایک اہم اور بہترین خدمت ہے۔ اسلام کے مختلف فرقوں میں دعا کا رواج سب سے زیادہ شیعوں میں پایا جاتا ہے، جو مکتب تشیع کا عظیم تشخص شمار ہوتا ہے۔ دعا انسان اور خداوند عالم کے درمیان براہ راست رابطہ برقرار کرنے کا ذریعہ ہے، کہ شاید جو پہلے گام میں صرف ایک باطنی ضرورت اور خالق کائنات سے گہرے تعلقات کا جواب ہو، لیکن در حقیقت یہ والہانہ رابطہ اور خالق کائنات سے گفتگو کے جب صحیح طور پر انجام پائے تو انسان کامل کی تربیت و پرورش اور بہترین تہذیب و ثقافت اور معاشرے کی تشکیل کے لیے براہ راست ذریعہ قرار پاتی ہے۔ دعا تاریخ بشریت میں ہمیشہ انسانوں کے ہمراہ رہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہی ہے کہ وہ دعا کے جس کے شیعہ افراد پابند ہیں وہ انسان کامل جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات پر مشتمل اور خداوند عالم کے کبھی ختم نہ ہونے والے سرچشمہ علم سے مربوط ہوتی ہیں، لہذا عظیم معارف الہی سے سرشار ہوتی ہیں کہ جو دنیا و آخرت میں سعادت و کمال کی منزلوں کی نشاندہی کرتی ہے۔
دعاؤں میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو معارف وارد ہوئے ہیں وہ خداوند عالم کی شناخت و معرفت، انسان کے فضائل اور رضائل کی شناخت، انسانوں کی خداوند عالم سے شدید حاجتوں کی ضرورت کی یاداوری، اس کی رحمت و عطوفت کے حصول، توبہ استغفار اور گناہوں سے دوری اور خداوند عالم سے غفلت جیسے مطالب پر مشتمل ہیں۔ وہ تہذیب و تمدن کے جو مکتب تشیع میں دعاؤں کے قالب میں پیش کی جاتی ہیں وہ حضرت ولی اس اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور پر نور اور آپ کے منصفانہ حکومت تشکیل پانے کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اس تہذیب و ثقافت میں بے شمار خصوصیتیں پائی جاتی ہیں کہ جو منتظرین امام مہدی علیہ السلام کے لیے بے شمار دعاؤں میں مختلف زاویوں سے بیان اور واضح کی گئی ہیں۔ مذہب تشیع میں معاشرے کے افراد دعاؤں کے ذریعے اپنی تربیت اور تزکیہ نفس کی کوشش کرتے ہیں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کو منزل کمال تک پہنچانے یعنی انسان کامل و اشرف بننے کی انتھک کوششیں کرتے ہیں۔
المختصر یہ کہ سید علی بن طاؤس علیہ الرحمہ نے بابرکت زندگی بسر کرنے کے بعد بغداد میں سن 664 ہجری قمری میں 75 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے جنازے کو نجف اشرف منتقل کیا گیا اور تشیع جنازے کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حرم مطہر میں دفن کر دیا گیا۔ جس وقت سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کو دفن کیا جا رہا تھا اس وقت علماء اور دانشوروں کی زبان پر ان کے لیے زاہد و متقی جیسے القابات رقص کر رہے تھے اور ان کی علمی عظمت و منزلت کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے تھے۔ اس وقت بھی ان کی وفات حسرت آیات کو گزرے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، مگر اب بھی ان کی علمی جلالت و عظمت و فقاہت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور ان کی معرکۃ العرا کتاب لحوف اب بھی عاشقان اہل بیت علیہ السلام کے قلوب کو خورشید عاشورا سے متصل کر کے عاشقان حسینی کے پروانوں کو جلا بخش رہی ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیے خبروں کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ محفل انس باغ قرآن سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب، انسان کے سبھی مسائل کا حل قرآن میں موجود ہونے پر زور۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن اور سبھی بین الاقوامی اصول و ضوابط کے مطابق ہے، اسماعیل بقائی۔ فلسطینی نوجوان کے ہاتھوں صہیونی مخالف شہادت پسندانہ کارروائی، نیتنیاہو کے لہت و لال کی وجہ سے زخمی صہیونی جنگی قیدیوں کی زندگی خطرے میں ہے، تحریک حماس، اور اسلام آباد اور کابل کے درمیان اختلافات میں شدت، تورخم سرحد بند۔ اور لیجیے اب خبروں کی تفصیل، ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ماہ مبارک رمضان کی آمد پر قرآن مجید سے متعلق محفل انس میں ممتاز قاریان قرآن کے اجتماع میں تاکید فرمائی ہے کہ قرآنی معاشرے کو اس طرح سے عمل کرنا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں کتاب خدا کی معنویت، رفتار اور نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں معنوی چشمے جاری ہو جائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ماہ مبارک رمضان کی آمد پر قرآن مجید سے متعلق محفل انس اور تواشی کے پروگرام میں فرمایا کہ سماج و معاشرے کو مختلف مسائل و مشکلات کے حل کے لیے قرآن مجید کے جاری چشموں کی اشد ضرورت ہے۔ آپ نے کتاب الہی کی انفرادی ضروریات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حسد، بخل، بدگمانی، سستی، خود پسندی، نفسانی خواہشات اور انفرادی مادی مفادات کو ترجیح دیے جانے جیسے تمام اخلاقی و انسانی امراض کا علاج اس کتاب خدا میں پوشیدہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے معاشرے میں اندرونی رابطوں میں بھی سماجی مسائل، من جملہ سماجی انصاف کے لیے جو توحید کے بعد اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے، قرآن کی طرف رجوع کو ضروری قرار دیا۔ آپ نے دیگر ملکوں کے ساتھ روابط کے بارے میں قرآن مجید کو رہنما حق گوئی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایرانی قوم کو دیگر ملکوں سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، مگر اسے کافر یا منافق پرست طاقتوں کے محاذ کا سامنا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید نے مختلف مراحل واضح کیے ہیں کہ ان سے کب گفتگو کی جائے اور کب تعاون کیا جائے، کب مکہ دکھایا جائے اور کب تلوار نکالی جائے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں بارہا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ پوری طرح سے بین الاقوامی قوانین، سیف گارڈ اور این پی ٹی کے تحت ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے بات چیت میں ایران کے خلاف آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر کے بیان پر پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل سے ہمیں یہ امید ہے کہ وہ اپنے فرائض پر عمل کریں گے، ظن و گمان کی بنیاد پر اظہار خیال نہ ان کے عہدے کے شایان شان ہے اور نہ ہی اس سے مسائل کا کوئی حل نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ بارہا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام عالمی قوانین کے تحت ہے، آئی اے ای اے کے پاس نگرانی کے تمام وسائل موجود ہیں، اس لیے اس قسم کی بیان بازی تعمیری نہیں ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ اس قسم کی حرکتیں دراز کچھ مغربی ملکوں کی خواہش کے تناظر میں ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی رپورٹوں کا محرک سیاسی اغراض ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمارا رد عمل اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ حیفا میں ایک فلسطینی نے چاقو کے وار سے صہیونی مخالف شہادت پسندانہ کارروائی کی ہے۔ اسرائیل کی ایمرجنسی سینٹر نے حیفا کے ایک تجارتی کمپلیکس میں صہیونی مخالف شہادت پسندانہ کارروائی کی اطلاع دی، جس میں 5 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ بعض دیگر اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ اس شہادت پسندانہ کارروائی میں ایک صہیونی ہلاک ہوا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ شہادت پسندانہ کارروائی کرنے والے کو اسرائیلی فوجیوں نے گولی مار دی، جس سے وہ شہید ہو گیا۔ 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی کے آغاز کے بعد مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے سات مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی نوجوانوں نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی فوج کے وحشیانہ جرائم کے جواب میں صہیونی مخالف مختلف کارروائیاں انجام دی ہیں۔ حماس کے ایک سینئر رہنما نے نتنیاہو کی جانب سے جنگ بندی کے سلسلے میں لیت و لال کے بعد کہا ہے کہ زخمی ہونے کی وجہ سے بہت سے اسرائیلی قیدیوں کی جان
خطرے میں ہے۔ العربی الجدید نے نام کا ذکر کیے بغیر حماس کے اس سینئر رکن کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنگ بندی کی شکوں پر عمل درآمد میں صہیونی حکومت کی جانب سے تعلل وقت برباد کرنا ہے اور اس سے ان صہیونی قیدیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے جنہیں زندہ غزہ پٹی سے نکالنا ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے قیدی ہیں جو اسرائیلی حکومت کی بمباری میں زخمی ہوئے اور ہم جہاں تک ممکن ہے انہیں طبی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، لیکن شاید نتنیاہو کی جانب سے کی جانے والی تاخیر کی وجہ سے ان قیدیوں کی جان بچانے کا ہمارے پاس کافی موقع نہ رہے۔ حماس کے سینئر رکن نے کہا کہ بہت سے قیدی صہیونی فوجی زخمی ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے حساب سے ہم ان کا علاج کر رہے ہیں، تاہم طبی وسائل کی کمی کی وجہ سے غزہ کے عوام کی طرح وہ بھی مسائل کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر نتنیاہو اور ان کا شدت پسند کابینہ سیاسی مفادات کی وجہ سے تاخیر نہ کرتے تو پہلے مرحلے میں جن اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں حوالے کی گئی ہیں ان کے زندہ بچ جانے کا امکان تھا۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیمیں جنگ کے دوبارہ آغاز کے خدشے کے پیش نظر پوری طرح سے آمادہ ہو گئے اور اسرائیلی قیدیوں کے تحفظ میں شدت پیدا کر دی ہے۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن دفتر کے سربراہ نے غزہ کی بحرانی صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن دفتر کے سربراہ اسماعیل السوابطہ نے کہا ہے کہ صہیونی غاصبوں نے غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے کو امدادی قافلوں اور امدادی ٹرکوں کو روک کر تعطل سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ 300 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوئے، جبکہ انسان دوستانہ پروٹوکول اور ضرورت کے مطابق 600 امدادی ٹرکوں کو داخل ہونا تھا۔ السوابطہ نے تاکید کی کہ اس وقت غزہ کی 20% امداد کی ضرورت تک پوری نہیں کی جا رہی ہے، جس کی بنا پر صورتحال بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور بیماروں کے علاج و معالجے کی دواؤں تک کی قلت کا سامنا ہے۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن دفتر کے سربراہ اسماعیل السوابطہ نے کہا ہے کہ غزہ کی امداد روکے جانے سے اقتصادی اور سماجی طور پر المیہ رونما ہو رہا ہے اور انسانی المیہ مزید ابتر ہوتا جا رہا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے صہیونی حکومت کی جنگی بندی کے مرحلے پر عمل درآمد کے آغاز سے اب تک کم سے کم 1000 بار غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ فلسطینی نیوز ویب سائٹ الرسالہ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، ہر مرحلہ 42 دنوں تک چلے گا۔ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ ہفتے کے روز ختم ہو گیا۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے 42 دنوں تک صہیونی حکومت نے فائرنگ، حملے اور فضائی بمباری اور گولہ باری کر کے کم سے کم 1000 بار اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس دوران 77 بار فائرنگ، 45 بار فوجی کارروائی، 37 بار بمباری، 5 بار ڈرائیوروں اور ماہی گیروں کی گرفتاری اور 210 بار غزہ پر جنگی طیاروں کی پرواز کے ذریعے غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے دوران 98 فلسطینی شہید اور 490 زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجی گاڑیاں خاص طور پر غزہ پٹی اور مصر کے سرحدی علاقے صلاح الدین میں آئے دن در اندازی کرتی ہیں، جہاں سے انخلا جنگ بندی معاہدے کی شکوں میں شامل ہے۔ فلسطینی شہریوں پر فائرنگ، ان کے گھروں کو منہدم کرنے کے علاوہ صہیونی فوجی الرشید اور صلاح الدین روڈ سے انخلا میں تاخیر کر رہے ہیں، فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جبکہ 4 صہیونی قیدیوں کی رہائی کے بعد فوری طور پر اسے ان علاقوں سے انخلا کرنا تھا۔ پاکستان کے مقامی ذرائع نے تورخم سرحدی علاقے میں، جو اسلام آباد اور کابل کے درمیان اختلافات بڑھنے کے بعد بند کر دی گئی ہے، دونوں ملکوں کے سرحدی فوجیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہونے کی خبر دی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق تورخم گزرگاہ پچھلے 11 دنوں سے بند ہے اور اس کی گزرگاہ کو کھولنے کے لیے دونوں ملکوں کے مذاکرات کا اب تک نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان تورخم میں ملاقات بھی ہوئی، اس کے باوجود سرحدی علاقے میں فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا ہے، جس میں ایک پاکستانی شہری زخمی ہوا۔ ذرائع کے مطابق تورخم گزرگاہ کی سیکورٹی کی صورتحال ابتر ہے اور ٹرک ڈرائیوروں سے کہا گیا ہے کہ وہ تورخم گزرگاہ سے دور ہو جائیں۔ پاکستانی ذرائع نے الزام لگایا ہے کہ افغانستان کے اندر سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایک پاکستانی اخبار نے لکھا ہے کہ افغانستان کی سرزمین بقول اس کے دہشت گردوں کے لیے جنت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 28 فروری کو پاکستانی فوج کے ساتھ مقابلے میں جو 14 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے، ان میں افغانستان کی معاذ بن جبل نیشنل ملٹری اکیڈمی کی 3 بٹالین کا کمانڈر مجیب الرحمان بھی شامل تھا۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن اور لوگوں کی جانب سے رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور کے دارالحکومت امپھال سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ریاستی پولیس نے عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی خبر دی ہے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے پیپلز وار گروپ کے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن کے پاس سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ دوسری طرف ریاستی دارالحکومت امپھال سمیت مختلف علاقوں میں عوام کی جانب سے رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یاد رہے کہ منی پور میں گورنر راج نافذ اور گورنر نے پہلی بار 20 فروری کو اسلحہ جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا تھا۔ گورنر نے اس مدت میں توسیع کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 6 مارچ کی شام تک سبھی اسلحے رضاکارانہ طور پر جمع کرا دیے جائیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وقف ترمیمی بل کے خلاف 10 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر ایک مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس مظاہرے کے ذریعے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ اے آئی ایم پی ایل بی نے اپوزیشن جماعتوں اور سول سوسائٹی سے بھی اس احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ اے آئی ایم پی ایل بی کے ترجمان اور اس احتجاج کے آرگنائزر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا ہے کہ مسلم پسند لا بورڈ، مختلف مسلم تنظیموں اور مسلم کمیونٹی نے کئی مواقع پر مرکزی حکومت اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا یہ وقف ترمیمی بل وقف املاک کو ہتھیانے اور تباہ کرنے کی سازش ہے، جسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بل اقلیتوں کے مذہبی اور سماجی خصوصیات کو کمزور کرنے کے مقصد سے لایا گیا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے کہا ہے کہ غزہ میں مستحکم جنگ بندی اور مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے قاہرہ امریکہ اور قطر کے ساتھ تعاون جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن فلسطینی ریاست کو تشکیل دیے بغیر علاقے میں امن کا تصور ممکن نہیں ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ نے فلسطینیوں کو جبری بے دخلی کرائے بغیر غزہ کی تعمیروں پر زور دیا اور کہا کہ غزہ اور فلسطینی سرزمینوں میں انروا کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ بدر عبدالعاطی نے کہا کہ قاہرہ جنگ بندی اور مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے امریکہ اور قطر کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ فلسطینی ملک کی تشکیل کے بغیر امن کا تصور تک ممکن نہیں ہے۔ ولید حنبلات نے کہا ہے کہ اسرائیل عرب ممالک کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ لبنان کی پروگریسیو سوشلسٹ پارٹی کے سابق سربراہ ولید حنبلات نے جنوبی شام کے حصے بکھرے کرنے کے لیے صہیونی حکومت کے سازشی منصوبوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے پاشا الاطرش کے دور میں شام کو متحد کیا، وہ یقینی طور پر شام میں صہیونی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کی بات نہیں مانیں گے۔ لبنان کے رہنما نے کہا کہ صہیونی حکومت شام میں خطرناک اور تباہ کن منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہی ہے، جس نے ملک میں عربوں کی قومی سلامتی کو نشانہ بنایا ہے۔ ولید حنبلات کا کہنا ہے کہ صہیونی اپنے مفادات کی خاطر مختلف قبائل اور مذاہب کا استحصال کرنے کے درپے اور اسرائیل کے منصوبوں کے عملی ہونے کی صورت میں عرب ممالک تقسیم اور تباہی سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسرائیل لبنان پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہا کہ خطے فلسطین کی قومی سلامتی کو تباہ کرنے کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہیوم نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کی کابینہ کا ایک خفیہ اجلاس منعقد ہوا جس میں شام کو کئی حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس بلانے کی تجویز دی گئی۔ ماہرین سینی حکومت کے اقدامات کو شام کے لیے سنگین خطرہ سمجھتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول،
میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکرے اسیاں